کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. 1445 ہجری کے ربیع الآخر کی چھٹی شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 6، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں تو میری اصلاح فرمائیں، اگر واقعی بھول ہوئی تو انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے اور سننے کو ملتا ہے، بے حسی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ارشاد فرما دے.
احساس نہ ہونا کسی چیز کا، بے حسی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حسی لے کر، وہ ہیوی بات جو ہوتی ہے قابل توجہ، اس کو بھی ایزی لے کر اٹال دیتے، تو اس کو مطلب سیریس لینے جیسی باتیں کئی ہوتی ہیں، ہر بات نہیں ہوتی لیکن کئی ہوتی ہیں، تو یعنی بے حسی، ہر معاملے میں بس اس کو نو لفٹ کرے گا، احساس نہیں ہوگا، کوئی بھول ہو گئی، گناہ ہو گیا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سب چلتا ہے معاذ اللہ. تو اس طرح کے لوگ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں، تو یہ بے حسی جس کو احساس نہ ہوتا، ڈیٹ جس کو بولتے ہیں نا، ٹس سے مس نہیں ہوتا. لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ ڈھیٹ ہے، اس کو برا لگے گا، ہوگا تب بھی برا لگے گا، دل آزاری ہوگی. یہ فطری طور پر بعض لوگوں کی یہ کوالٹی ہوتی ہے اس طرح کی، تو ان کو چاہیے کہ بتکلف اس سے جان چھڑائے اور احساس پیدا کرنے کی کوششیں کرے، سیریس لے. تو یہ ہوتا ہے غور و خوض کرنے سے، غور کرے، سوچے، تو اس طرح بھی یہ بے حسی کی عادت ہو سکتا ہے کہ نکلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کے انداز زندگی میں سادگی ملتی ہے، سادگی اپنانے کا ذہن آپ کا کیسا بنا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر.
اللہ مجھے سادگی نصیب کرے. آپ کا حسن ذہن ہے، بڑا قیمتی کرتا پہنا ہوا ہے میں نے، رنگ اس کا سفید ہے، امام ابھی میرے صحیح کا باندھا ہوا ہے، باندھا ہوا نہیں ہے، بندھوایا ہوا ہے. میں اپنا باندھتا تھا تو ہمارے مدنی چینل والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو انہوں نے پھر ابھی اسلام بھائی سے بندھوا لیتا ہوں. میں سچی بات کر بھی کیا رہا ہے، تو کرتا میرا قیمتی ہے، اس وقت سادہ نہیں، اس بہن سادہ بولتے نہیں بولتے، کلر وائٹ ہے، اور نماز کی نیت سے بنا ہوا ہے کہ نماز میں عمدہ قیمتی لباس پہنا جائے، تو خاص خاص موقع پر اس پہ میں پہن لیتا ہوں. تو لیکن بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر صدقے جاؤں، واقعی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سادگی اپنائی اور اس کی تو مثال نہیں ہے. اب اس کی جیسے صورتیں، ایک تو یہ کہ بطور عاجزی کوئی سادہ لباس پہنے، جبکہ وہ عمدہ بھی پہن سکتا ہے، مطلب ایک تو ہے نا کہ جس کے بعد وہ ہے بھی نہیں، اور سادہ لباس پہنا اور دل بھی جلاتا رہے، پیسے ہوتے تو یہ پہنتا وہ پہنتا، تو یہ سادہ نہیں ہے، یہ بندہ سادہ نہیں ہے، یہ دل اس کا سادہ نہیں ہے نا، تو اس کے لیے تو کہ جو متا عاجزی کے طور پر عمدہ لباس ترک کر کے سادہ پہنے، اس طرح روایت اس طرح کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لباس پہنائے گا، یہ تو اس کی فضیلت ہے. اچھا اب اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، یہ نیت کا معاملہ ہے، ٹپ ٹاپ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اچھی وضاقتہ لباس، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اس کا اظہار کرنے کے لیے اگر وہ پہنتا ہے عمدہ لباس تو اس کے بھی فضائل ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے. اچھا پھر اپنی اپنی منزلیں منصب ہوتے ہیں، جیسے عالم دین ہے، ہے عالم دین، دین کا علم اس کے پاس ہے، اور وہ ایسا لباس پہنے کہ جس سے لوگ اس کو پہچانے کہ یہ عالم ہے اور لوگ اس سے رجوع کریں، علم دین اس سے حاصل کریں، مسائل دریافت کریں، تو اس لیے سب سے عالم کا اس طرح کا لباس پہننا یہ بھی کار ثواب ہے. اور بارہ اس طرح کیٹیگری کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لیے لباس الگ رکھا تھا، تو موقع کی مناسبت سے ہم شادی میں جائیں کسی کی، اب سارے زرق برق لباس پہنے ہوں، اور ہمارا زرق برق نہ پہنے، شوخ لباس جو چلے، رنگ چمک مارتا ہے جو لباس، ایسا امامہ ایسا لباس کے جو چمک مارتا ہے شوخ کہلاتا ہے، تو آج کل چمکیلے بھڑکیلے لباس پہن رہے ہیں لوگ، بعض نعت خوان خاص کر کے پہنتے ہیں، تو ان کو بیچاروں کو شاید مسئلہ نہیں پتا ہوگا، تو اس پر تو بہار شریف میں پورا ایک اچھا خاصا وہ لکھا ہوا ہے، تو یہ منع کیا اس کو کہ یہ نہ پہنے، لفظ ناجائز نہیں لکھا ہے لیکن منع فرمایا، تو کیونکہ یہ چوک لباس جو چمک دمک بھڑکیلا چمکیلا، یہ جاتا اصل عورتوں کے کھاتے میں، عورتیں بھلے پہنے مگر عورتیں چار دیواری میں لوگوں کو دعوت نظارہ دینے کے لیے باہر نہیں، یہ باہر پہنتی ہیں، مصیبت یہ ہے گھر میں جو بھی گابے کیچڑے لپیٹ لیں گی اور اندر جا باہر نکلیں گی تو دو گھنٹے تک آئینے کی خیر نہیں ہے، اپنی وہ جو بھی لپسٹک اور جو بھی لگاتی رہیں گی، پھر یہ زرق برق لباس پہن کر باہر نکلتی ہے، مطلب شیطان کو برابر کا خوش کرنے والے معاملات ہوتے ہیں. حالانکہ عورت کی زینت جو ہے یہ شوہر کے لیے، اور شوہر کے لیے اچھا لباس عمدہ سے عمدہ انداز شوہر کے لیے یہ اختیار کرے گی شریعت کے دائرے میں لے کر، جو بھی یہ میک اپ یہ وہ سب جو جائز ہے یہ کرے گی شوہر کے لیے، جتنا کرے گی خوش کرنے کے لیے ثواب کا کام ہے. باقی باہر نکلتے وقت جب شریعت کی اجازت سے بھی باہر نکلتی ہے تو ایسی بن کے نکلے یا کوئی نظر لگا کے دیکھے نہیں اس کو، لیکن بالکل معاملہ جو ہے نا الٹ ہو گیا ہے، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اب میرا اپنا مزاج جیسے کہ لباس میں سادگی کا ہے، یہ حقیقت ہے، میں یہاں تک کہ یہ جیسے ہے نا یہ یہاں نوک بنی ہوئی ہے، یہ بنی ہوئی ہے میری توجہ بھی نہیں تھی، دیکھی تو پتا چلا، میں پہلے یوں چورس میرے کو یوں کہ نوک بھی یہ مطلب سادگی سے ہٹ کر تو نہیں ہے کہیں اس کو بیٹھا ہوں، تو اس طرح کا مطلب میں نے ابھی میرے جو لباس ہیں وہ سادہ ہی ہوتے ہیں الحمدللہ، سادگی کا پورا پورا یہ لباس کے تعلق سے مزاج بنا ہوا ہے، ٹپ ٹاپ یہ پٹیاں اور طرح طرح کی تراش خراش مزاج میں ہے ہی نہیں میرے، کبھی آپ نے شاید ہو سکتا ہے دیکھی بھی نہ ہو، مگر کوئی پہنتا بھی ہے اور مطلب شریعت نے اس کو منع نہیں کیا اس کو ٹوکنا بھی نہیں چاہیے، اب دور بہت آگے نکل گیا، اب ہم بولیں کہ بھائی اس طرح کا لباس پہنو یہ کیا چڑھا کے رکھا ہے، تو آئندہ کیا وہ آپ کی طرف آئے گا نہیں، جب آپ کی طرف نہیں آئے گا تو پھر بیچارہ ایسا نہ مسجدوں سے چلا جائے نمازوں سے چلا جائے پھر ادھر ادھر نکل جائے، ہاں چاروں طرف مطلب یعنی کہ وہ مطلب آنکڑے لگے ہوئے پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو ادھر لے جاؤ اپنے ساتھ لے جاؤ، اور ایک تعداد ہے جو جہنم کی طرف ویسے ہی دوڑے چلی جا رہی ہے اور دوڑائی چلی جا رہی ہے، ایسے میں ہم کو مطلب یہ ہے کہ بہت حکمت عملی سے کام کر رہا ہے، اب کوئی پینٹ شرٹ والا ہے شرٹ ٹین والا ہے یا آج کل ٹی شرٹ پہنتے ہیں طرح طرح کی، مطلب یہ کہ نہیں مطلب قلبی طور پہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے اس طرح کے لباس، میں ان کو بھی مان دیتا ہوں پیار دیتا ہوں، مسجد بھرو تحریک ہے سادے لباس والے کہاں سے لاؤں گا مسجد بھرنے کے لیے؟ یہی لوگ بھریں گے، اگر اللہ کرے گا تو ان کے لباس بھی سنت کے مطابق ہو جائیں گے، لیکن اب پہلی دوسری ملاقات میں ایک دم اس کو ساری منزلیں طے کروا دیں ہم، تو یہ نہیں ہو سکے گا. تو ٹوکنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے، چاہے شیوڈ ہے، چاہے چھوٹی داڑھی رکھی ہے، چاہے بے نمازی ہے، آیا ہے مسجد میں کوئی تو بات ہے کہ مسجد میں آیا. تو یوں مطلب یہ کہ جو آتا ہے شریعت نے اگر اس کو نہیں روکا ہے تو ہم بھی نہ روکے، آنے دو، آنے دو، پہلی صف میں، دوسری جہاں بھی ہے اس کو مان دو، پیار دو، آج نہیں تو کل اگر اس میں خرابیاں آئیں، خامیاں آئیں تو دور ہو جائیں گے. اور ہمیں اپنی خامیوں کو بھی تو دیکھنا ہے نا، ہم کون سے مطلب مجسم خوبیاں بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں. تو یا شیخ اپنی اپنی دیکھیں، اس معاملے میں ہم اپنی اصلاح کی طرف بھی دیکھیں، اور دوسرے کی اصلاح تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ہمیشہ اصلاح ہوگی حکمت عملی سے، ڈانٹ ڈبٹ کر، جھاڑ کر، بے رخی کر کے، بے حسی کا مظاہرہ کر کے نہیں ہوگی. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں نیکی کی دعوت دینے کا شعور عطا فرمائے. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل یعنی جمال والا ہے، جمال کے معنی خوبصورتی، حسن، اور جمال کو پسند کرتا ہے، حسن کو پسند کرتا ہے. جیسے بالوں کے بارے میں تو حدیث صراحتاً موجود ہے کہ بالوں کا اکرام کرو، جس کے بال ہیں تو اس کو دھوئے، سنوارے، تیل لگائے. اب ایک ادھر جا رہا ہے تو ایک بال ادھر آ رہے ہیں، تو داڑھی یوں جا رہی ہے تو یوں جا رہی ہے، تو اس کو سادہ نہیں بولتے. یہ لوگوں کو دور کر رہا ہے، داڑھی ایسی خوبصورت ہو، زلفیں رکھی ہے تو ایسی پیاری پیاری ہو کہ دوسرے کو اس سنت پر عمل کرنے کا رغبت ملے. امامہ شریف تو ایسا تھوڑا سلیقے سے بندھا ہوا ہو کہ دوسروں کو یوں لگے کہ مجھے بھی، میں بھی باندھوں امامہ. اب بھی ایک سرا ادھر جا رہا ہے، اس ادھر سرا جا رہا ہے، کسی نے تعریف کر دی کہ بڑا سادہ آدمی یار، ہوش ہی نہیں ہے. اب جان جان کے یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. پتا ہے آپ کو اللہ کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں ہم سادگی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ تعریف کریں کہ بڑا سادہ آدمی ہے، تو پرواہ ہی نہیں ہے اس کو کوئی. حالانکہ کھانے پینے کی سب کو شدھ ہے، بہت پرواہ ہے. آپ اس طرح مرغ کی ٹانگ دھوئیں اڑاتے ہوئے خوشبودار رکھو، کدو شریف کا قتلہ رکھ دو، کس پہ ہاتھ مارتا ہے، پتا چل جائے گا کتنا سادہ ہے. سمجھے، دنیا دیکھی بھالی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم غذا کے بھی سادے ہو جائیں، مکان کے بھی سادے، مکان میں کیسا ٹپ ٹاپ کرتے ہیں، سادگی پرواہ نہیں. اللہ والا آدمی درویش ہے بھائی، کچھ پتا نہیں اس کو. ارے درویش کو کھانا کھاتے دیکھو تو پتا چلے گا کیا کیا کھا رہی ہے. سب کے سامنے سادہ ہی ہے، دال ہی کھائے گا، پیچھے سے کیا کیا کھا رہا ہے اب یہ پتا کیسے چلے، یہ بھی مسئلہ ہے. لیکن ہمیں کسی کی بدگمانی نہیں کرنی، اگر پیچھے سے وہ اچھا کھاتا ہے تو برا بھی نہیں ہے، حلال کھاتا ہے تو. جبکہ سب کے سامنے سادہ دکھانے کے لیے نہیں کھا رہا، سر معاملہ ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہوتا ہے. تو نیت صاف، منزل آسان. تو بارہ لے کے ضرورت کہ ایسے کیٹیگری کے لوگ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جن میں اگر لباس واجبی نہ ہو رہا تو لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو اب اگر ان کو دینی نیکی کی دعوت ہے تو پھر لباس ایسا واجبی ہو کہ یہ متوجہ ہو اور ہماری دعوت سنیں. مجھے بہت ایک پرانا واقعہ، دل خراش واقعہ یاد آ گیا. ایک بار کسی نے مجھے کسی شادی کے کوئی ولی میں وغیرہ کی دعوت دی، میں ہال میں چلا گیا ایک کھانے کے لیے، بہت پرانی بات ہے. اور میں اپنے لباس میں تھا، جیسے کہ وہ سادہ لباس جس کو آپ لوگ بولتے ہیں، میں چلا گیا. اب لوگ زرق برق زرق یہ آ رہے تھے سمجھے، اور مجھے گیٹ کیپر نے، بابا گیٹ کیپر نے روک دیا. لگا بھی داڑھی والا تھا، سادہ تھا، جانے نہیں دیا، روک دیا کیا. اب میرے تو کاٹو تو خون نہیں، میں تو آیا دعوت پر تھا، اور میں درک میں کا عام لوگوں کی طرح تو نہیں تھا کہ جو گھس جاتے ہیں. الحمدللہ مطلب ایک مسجد کا امام تھا میں ان دنوں بھی شاید. تو میرے تو اللہ کی کرم نواز یہ ہوئی، میری لاج رہ گئی. جس نے مجھے دعوت دی تھی وہ قریب ہی تھا، وہ دیکھ کے آ گیا، تو اسے چھڑا کر مجھے اندر داخل کر دیا. تو ہے نا وہ جیسا دیس ویسا بھیس، تو اس سے موقع پر آدمی اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگانے سے بچے تو اچھا ہے. اب دیکھو نا میری عزت تو داؤ پہ لگ گئی نا, اگر وہ آ کر نہ بچاتا اور میں روتا ہوا یا رونا تھا منہ لے کر چلا جاتا مجھ پر گزرتی یار. اب بھی یاد آتا ہے مجھے تو ایسا عجیب سا محسوس ہوتا ہے, یادگار واقعہ ہے کہ یار میرے لباس میرا چہرہ دیکھ کر انہوں نے مجھے اندر گھسنے نہیں دیا. یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے, تو سب ماڈرن اور یہ خوبصورت لباسوں میں شادی کی دعوت ہے. تو یہ ایسے تو توفیلی تو نہیں ہے, اس کو توفیلی بولتے ہیں جو بغیر دعوت کے دوسروں کی دعوتوں میں گھس جاتے ہیں نا, توفیلی ہوتے ہیں. اچھا توفیلی سیاڑے ہوتے ہیں یہ بتا دوں آپ کو, توفیلی ہوتے ہیں چالاک ہوتے ہیں اور یہ ان کے پاس بھی لباس تو ہوتے ہیں نا, یہ پینٹ شرٹ ٹینگ وتا ٹیپ ٹاپ کر کے لوگ جاتے ہیں. سنا ہے کہ کوئی ان کو روک نہیں سکتا, جا کے ٹھا کر کے بالکل جہاں عمدہ مال ملے گا وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے. اب کیا وہ دعوت تو یہ ہوتی ہے تو لڑکی والے سمجھیں گے, یہ لڑکے والوں کا لڑکے والے سمجھیں گے, لڑکی والوں مہمان کوئی شناخت تو ہے نہیں کہ بھائی کون کس کا مہمان ہے. تو یوں یہ کھا پی کر مطلب بڑے ٹھاٹ سے کوئی ان کو روک نہیں سکتا باہر نکل جاتے ہیں. یہ طفیل اس طرح کے, یہ سنا ہے اس طرح کرتے ہیں, حرام ہے اس طرح. حدیث پاک میں جو کسی کی دعوت میں, کسی کے کھانے میں, کسی کی دعوت میں بغیر دعوت کے گھسا, چور بن کر گھسا اور غارت گر ہو کر نکلا, تو یہ ایک دانا جو کھایا اس نے نہیں, حرام اس طرح بغیر دعوت کے کسی کی دعوت میں گھس جانا. البتہ بعض دعوتیں عام ہوتی ہیں, جسے پتہ ہے گیارہویں شریف کی نیاز ہے, عام لوگ کھا رہے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے, اندازہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی ٹپ ٹاپ اور اس طرح نہیں ہوتا, عوام آ رہی ہے دھکم پیل ہو رہی ہے, تو اس میں دعوت کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس میں کوئی داخل ہونا تو گناہ. اس طرح عرصوں میں بزرگوں کے مزارات میں کھانا کھلایا جاتا ہے تو وہ بھی عوام ہی کے لیے ہوتا ہے. ہاں کسی نے پرائیویٹلی گیارہویں بارہویں کی یا محرم شریف کا کھچڑا گیا پرائیویٹ اپنے گھر میں اور وہ عوام کا وہاں انداز نہیں ہے, عوام والا مخصوص لوگ آ رہے ہیں اپنے وقار کے ساتھ اور اندر جاتے ہیں کھاتے ہیں آتے ہیں, اس میں نہیں جا سکتے. یہ وہی دعوت ہے کہ جس میں بغیر اجازت کے جائیں گے تو گناہگار ہوں گے. اب بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں نیاز ہے ہمارا حق ہے تو روز پتیلا کھول دیا کرنا بھائی اپنے گھر کا, دروازہ کیوں بند کرتے ہو, نیاز کی نیت کر کے سب کو کھلا دیا کرو تو کوئی نہیں کھلائے گا. تو وہ اپنی اگر الگ سے کوئی نیاز کرتا ہے, اس پر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, کیسا آدمی ہے نیاز کے کھانے سے روکتا ہے, جیب میں ہاتھ ڈال دیکھ کھانا کر نیاز کی نیت, یہ ہو گئی نیاز, کسی کی نیاز کیوں. وہ نہیں کھلانا چاہتا تو ہم نہیں کھا سکتے, اور الگ سے جو کرتے ہیں ان کی محدود بےچارے مطلب ظاہر لمٹ ہوتی ہے کہ اتنوں کا کھانا, عزیزوں کو مہمانوں کو کھلانا, اپنے رشتہ داروں کو کھلانا, سلے رحمی کرنا, یہ پھر الگ سے ثواب مزید بڑھتا ہے اس میں. تو اس طرح مطلب کوئی الگ سے کرتا ہے وہ تنقید کر کے ان کی قیمتیں کر کے تو گناہ تو ملے گا لیکن وہ نیاز پھر بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا جو کسی نے اپنا پرائیویٹلی کیا ہے. اور اس نے جو پرائیویٹلی کیا ہے 100% وہ جائز ہے, اس کو کوئی گناہ کہہ ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں. جو گناہ یا غلط کہتے ہیں وہ بیچارے غلطی پر معلومات کی کمی کی وجہ سے بعض لوگ کہہ دیتے ہوں یہ غلط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے, مرحوم والدین خواب میں نہ آئیں تو کیا یہ ان کی ناراضی کا سبب ہے کہ والدین ناراض ہیں اور خواب میں نہیں آ رہے؟
تو یہ ان کی ناراضی کی علامت, وہ کسی نے بنا لی ہوگی ناراضی کی علامت, یہ کوئی ناراضی کی علامت نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی ایک اور سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے, کہہ رہے ہیں کہ کیا مسجد الحرام میں کعبہ معظمہ کو دیکھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے, اور اگر کوئی کعبہ شریف کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟
وہی نماز میں تو وہی بات جو ہے دیکھنے کے, کہ قیام میں سجدے کی جگہ دیکھے, رکوع میں پشت قدم یعنی پاؤں کے جو ابھار ہیں مطلب اوپری حصہ پاؤں اس کی طرف نظر ہو, اور سجدے میں ناک پر نظر رکھے, التحیات پڑھتے ہوئے گود میں نظر رکھے, تو یہ مستحب ہے کہ یہاں نظریں رکھے. تو کعبہ شریف کے سامنے بھی یہ مستحبات باقی رہیں گے. اب کعبے کی طرف دیکھ کر نماز پڑھیں گے نا تو لوگ سمجھیں گے یہ مطلب ویسے ہاتھ باندھ کے زیارت کر رہا ہے, آپ کے یوں سمجھیں گے نماز میں نہیں ہے, پھر کوئی آپ کو سلام کرے گا, کوئی شوئی لائے گا, یعنی ویسے دنیاوی طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے عقلی طور پر بتا رہا ہوں. تو نماز کے آداب وہی رہیں گے, یہاں تو زیادہ آداب کی ضرورت ہے. ویسے کعبے کی زیارت کرتے رہے نا سلام پھیرنے کے بعد، نماز میں جو مستحب بات ہے اس پر بھی ہم اسی پر عمل کیا جائے. یہاں تک کہ طواف کے دوران بھی کعبے کو دیکھ دیکھ کے بعد لوگ کرتے ہیں، اس کی بھی حاجت نہیں ہے. طواف کے دوران یہ کہ کعبہ شریف جو ہے اس کی طرف ہمارا ہاتھ جو ہے نا یہ الٹا ہو لیفٹ، اور ہم طواف یوں کر رہے ہوں، جو نارمل ایک نظر ہوتی ہے وہ رکھنی ہے. یوں دیکھنا بار بار مڑ مڑ کر اس کی ضرورت نہیں، پھر ٹکرا جائیں گے لوگوں سے، پھر لڑائی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو ایک سنت کے مطابق طریقے ہیں جو علماء کرام نے شریعت کے مطابق ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ادبی اسی بارے میں سوال کرنا ہوں کہ سارے پنجاب دے اندر ایک بڑی چیز اہم پائی جاندی ہے، تے پنجابی چ دا جواب دینا تاکہ سارے پنجابیاں نو تھوڑی سمجھ لگ جائے. جس ٹائم سارے پنجاب دے اندر یا اس طرح دا بچہ اگر پیدا ہوئے مریا ہوا، تے اس بچے نو قبرستان اندر نہیں دفن کر دے یا نہر دے کنارے دے دفن کر دے نے یا مثلا قبرستان دے ایک نکر تے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ساڈے پنجاب دے اندر اگر میت ہو جاوے، کوئی عورت فوت ہو جاوے یا مرد فوت ہو جاوے، تے جدو فوت ہون تو بعد اس دی چار پائی دے نیچے گندم دے دانے یعنی کہ 2.5 کلو دے حساب نال یا مثلا کہ بٹھل وغیرہ دے اندر ڈال کے تے وہ رکھدے نے اودی منجی دے تھلے، اس دے بارے کوئی روشنی پاؤ کہ اے چیز قرآن و حدیث چ ہے میت دے تھلے دانے رکھنے چاہیے دے یا نہیں.
فوت شدہ پیدا ہوئے بچہ اونوں مسلمانہ دے عام قبرستان وچ دفن کرنا چاہیے دے. ایک بچہ نیر کنارے یا دور قبرستان اتے دفن کیتا، لوگ چلے گئے، پچھوں کسی جانور نے مٹی ہٹا کر وہ بچہ ہی چک لیا، کیڑے صدمے دی گل ہے. مسلمانہ دے قبرستان وچ اینو دفن کرنا چاہیے، ہے رسم جہاں بھی چلی ہو اونوں ختم کرنا چاہیے دائے. علماء رہنمائی واسطے موجود ہوندے انہاں دے نال گل کر کے تو یہ مسئلہ پوچھ کے اس اوپر عمل کرنا چاہیے. اور دوجا وہ چار پائی دے تھلے کنک 2.5 کلو کانسیپٹ کی ہے، مطلب تصور کیا ہے کہ یہ خیرات کریں گے یا کیا، مطلب بعد میں خیرات کرتے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ایک رسم ہے. نہ بھی رکھیں 2.5 کلو تو 2.5 کلو ہی ضروری نہیں ہے، حسب توفیق دیں، نہ دیں کنک نہ دیں، روٹی دیں، چاول دیں، کھانا دیں، کچھ بھی نہ دیں، پھر بھی گناہ کوئی نہیں، تو اس سال ثواب جائز ہے. اور جڑا اس سال ثواب شریعت دے دائرے وچ رہ کر کریں تو ثواب دا کام ہے، نہ میت نو ادا فائدہ بھی پہنچے گا. یہ 2.5 کلو کنک دی کوئی روایت کوئی حدیث نہ سنی ہے، نہ علماء سے بھی کوئی ایسی گل سنی نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہیے ہے، ضروری ہے. تو جے کم ضروری نہیں ہوندا ہے تو انہیں ضروری سمجھنا جے نا کہ شرن ضروری ہے، یہ سمجھنا یہ گناہ ہے، ضروری نہ سمجھے پھر کوئی کرتا ہے تو اس عالیہ ثواب کے لیے اس میں کوئی شریر خرابی نہیں ہے تو جائز ہے. مگر ایسی رسم کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں، تب بھی آگے چل کے لوگ ہو سکتا ہے کہ ضروری بنا لیں گے، تو اس لیے ایسی چیز کی بنیاد نہ رکھی جائے. اس میں آگے چل کے بظاہر جو ہے نا خرابیاں ہو رہی ہیں نا، تو اس میں کوئی ضروری تو ہے نہیں یہ کام، نہ ہی ہر جگہ ہے، یہ پنجاب میں وہ بھی کہیں کہیں ہوگا، ہمارے یہاں کراچی میں کبھی دیکھا بھی نہیں سنا بھی نہیں میں نے، بڑا شہر ہے الگ، یہاں پنجابی بھی بہت رہتے ہیں، لاکھوں پنجابی رہتے ہیں کراچی میں، ان میں بھی کبھی سنا نہیں ہے میں نے، کوئی کرتا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن جنازوں میں تو بہت گیا ہوں، بہت گیا ہوں جنازوں میں، اور ہر پنجابی کرتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، کہیں کہیں ہوتا ہوگا دیہات میں چکوک میں، بعض خاندانوں میں ہو سکتا ہو، قبیلوں میں ہوتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دل آزاری یعنی مسلمان کا دل دکھانا اس سے کیسے بچا جائے؟ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ آپس کی گیدرنگ میں کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو دوسرے کی دل آزاری کا سبب بنتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا، تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں اور معافی مانگنے کا جذبہ بھی پیدا ہو اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. میرے لیے، گھر والوں کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
دل آزاری من کسی کا دل دکھانا، ناحق دل دکھانا، یہ تو گناہ ہے. بعض وقت دل دکھتا ہے لیکن وہ ناحق نہیں ہوتا. استاد نے شاگرد کو کسی وجہ سے ٹوکا، ڈانٹا، استاد اپنی جگہ پر حق بجانب تھا ڈانٹنے میں ٹوکنے میں. دل آزاری تو اس کی ہوگی شاگرد کی، لیکن یہ ناحق دل آزاری نہیں کہیں گے. ذرا ماں باپ نے بھی اگر ڈانٹا ٹوکا اور وہ ماں باپ بھی حق بجانب تھے، ناحق ماں باپ بھی نہیں جھاڑ سکتے بچوں کو حق پر ہوں، تو پھر یہ بھی ناحق دل آزاری نہیں ہے. تو وہ ناحق دل آزاری جو نا یہ گناہ ہے، وہ تکلیف پہنچانا، ایذا دینا. جیسے حدیث پاک ہے، من آذا مسلمن فقط آذانی، من آذانی فقط آذ اللہ. جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی یعنی تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. تو یہاں ایذا وہی ہے کہ جو ناحق ہو، ورنہ ایذا تو بعض وقت درست ہوتی ہے. اب جیسے کہ وہ سزا دی جاتی ہے مجرموں کو، ایذا تو ہوتی ہے، اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، دل آزاری بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جائز اگر سزا اس کو دی گئی ہے انصاف کے ساتھ، تو جس نے انصاف کیا ہے، جس نے سزا دی ہے، جیسے جو جج ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، تو اس پر کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ ہے کہ کیا نابینا یا بہرا یا گونگا اسلامی بھائی اپنی مجبوری بتا کر، اپنی محتاجی کا بتا کر لوگوں سے ہمدردی حاصل کر سکتا ہے یا ان سے پیسے لے سکتا ہے؟
اب اس میں اگر یہ سچا ہے تو نابینا ہو یا بینا ہو، واقعی وہ حقدار ہے تو وہ تو سوال کر سکتا ہے. لیکن کوئی اس لیے کہ میں ہوں نابینا، یا میں پاؤں سے معذور ہوں، یا ہاتھوں سے معذور ہوں، یا بولنے سے معذور ہوں، یا سننے سے معذور ہوں، اس لیے کوئی سوال کرے صرف اس لیے، تو یہ جائز نہیں ہے. کہ یہ معذور اس کو نہیں بولتے، یہاں جو معذور ہے نا، یہ ہاتھ پاؤں سے معذور، آنکھوں سے معذور، یہ مراد نہیں ہے. شرعاً معذور جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے کا نہیں ہے اور پہننے کا نہیں ہے جس کے پاس، تو وہ سوال کر سکتا ہے. اب اس میں بھی اگر کھانے کا ہے اور پہننے کا نہیں، تو پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے، پہننے کا ہے کھانے کے لیے نہیں ہے تو کھانے کا سوال کر سکتا ہے. یہ ہے. باقی جو مطلب ہے نا، کچھ نہ کچھ جس کے پاس ہے، اور شریف فقیر کی اگر ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ زکات اس پر فرض نہیں ہو رہی، لیکن اتنا ہے کہ اس کو کھا پی سکتا ہے، پہن سکتا ہے، تو جنرل پبلک اسی طرح ہوتی ہے. عام لوگ کا اتنا مال نہیں ہوتا بوسوں کے پاس کہ جو ان پر زکات فرض ہو جائے، لیکن یہ مسکین نہیں ہوتے، تو ایسوں کو بھی سوال کرنا جائز نہیں، اور ایسوں کے سوال پر دینا بھی جائز نہیں ہے. تو یوں نابینا شاید یوں سمجھتے ہیں کہ اس سے کہیں نہ بھی نہ ملیں گے، جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، کھاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے بچے پالتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ڈیف جو ہوتے ہیں، یہ بھی ماشاء اللہ کوئی نوکریاں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہاتھ پاؤں سے معذور، یہ بھی دیکھے جاتے ہیں، کچھ نہ کوئی قصب کر رہے ہیں اور اپنا روزی روٹی کماتے ہیں، اور یہ اچھے لوگ ہیں، یہی کرنا چاہیے. اس وجہ سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں نابینا ہوں مجھے دو، اس میں تو اتنی ذلت ہے. احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ممانعت ہے، اور ساتھ میں دنیاوی اعتبار سے بھی جیسے کوئی نابینا اس طرح کرتا ہوگا نا، لوگ اس کو دیکھ کے کترائیں گے، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی، بھلے نابینا ہو، یار ابھی مانگے گا مجھ سے. اب دینے کے لیے آدمی تیار کم ہوتا ہے، دے گا تو آ کر کے دے گا، لے گا تو وہاں کر کے لے گا. تو اب یہ کوئی بھی نابینا ہو یا معذور ہو، واقعی ہو، تب بھی یہ نہیں کہ حقدار بھی ہو تب بھی مانگے گا، تو اس میں عزت بڑھتی نہیں ہے، وہ لوگ اس کو پسند کرتے نہیں ہیں، وہ دیں گے تو بھی بعض وادی نے بس سب جان چھڑا کر جان چھڑا دیں گے یا ایسے ہی کہ مطلب زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، بعض ہوتے بھی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے، تو اس لیے وہ مانگنا نہیں چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا. اس حدیث کے بعد جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے انہوں نے لکھا یعنی نہایت بے آبرو ہو کر، نہ گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا، نہ ذلیل خوار ہو کر، بے آبرو ہو کر، بے عزت ہو کر وہ قیامت کے دن آئے گا. ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے، جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے، جو چاہے چھوڑ دے. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا، یعنی کھانے پینے کی محتاجی نہیں ہے پھر بھی سوال کرے، نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر نہ فاقہ گزرا اور نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں اور سوال کا دروازہ کھولے، اللہ تعالیٰ اس پر فاقے کا دروازہ کھول دے گا ایسی جگہ سے جو اس کے دل میں بھی نہیں. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال کرنے نہ جاتا. تو یوں مطلب یہ کہ حدیثوں میں منع فرمایا گیا، ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے تو اس سے بچنا ہے، چاہے نابینا ہو کوئی بھی ہو. یہاں بھی جیسے کہ کسی کو دوسرے شہر سے آنا ہے تو بعض ہو سکتا ہے اس طرح بھی کرتے ہوں گے کہ مجھے جانا ہے فیضان مدینہ اور فلاں سے ملاقات کرنی ہے، دیکھنا ہے یہ ہے وہ ہے تو مجھے کرایہ دے دو، یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام. یہاں تک کہ حج کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے کہ مجھے حج کروا دو، خرچہ دے دو حج کا، عمرے پہ بھیج دو، مدینے کی حاضری کے لیے بڑا تڑپ رہا ہوں، مجھے ویزا ٹکٹ کا انتظام کر دو یا خالی ٹکٹ دے دو ویزے کے لیے کسی اور کو پھنسا لیا، تو یہ سب جائز نہیں ہے، گناہ کے کام ہے. مدینے کے لیے سوال کیا تو وہ جائز تھوڑی ہو جائے گا، مدینے والے کی شریعت پر عمل کرنا مین تو یہ ہے نا، جب وہ بلائیں گے تو خود ہی انتظام ہو جائے گا. ہاں بغیر مانگے کسی نے دے دیا، آپ نے مانگا نہیں، نہ ایسی شکل و صورت بنائی ہے، اب وہ نابینا ہے مانگتا نہیں ہے، بیٹھا ہوا مسجد کے دروازے پر، اب یہ دل کو منا لے میں مانگتا ہوں تو خالی مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوں، اور ایک اور فائل لوگوں کا کہ جو مسجد کے دروازے پر یوں بیٹھا ہو نا لوگ اس کو دیتے ہیں، تو یہ بھی سوال ہی کی ایک صورت ہے. یا کچھ نہیں تو چادر بچھائیں گے اور تلاوت شروع کر دیں گے، ارے یار تلاوت پہلی صف میں ہو رہی ہے وہاں کرنا، یا دروازے میں کیا ضرورت ہے تلاوت کرنے کی، تلاوت نہیں کر رہا یہ سوال کر رہا ہے مجھے دو، بعد نعت پڑھتے ہیں اور اس انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں دروازوں میں بیٹھ گئے کہ وہ لوگ دیں، سمجھے؟ تو یہ ساری سوال کی، یہ کچھ نہیں بولتا یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کلیئر کٹ ہے کہ دو، تو اس لیے کوئی شیطان وسوسہ ڈالے کہ میں مانگتا تھوڑی ہوں، یہ سب مانگنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے غوث پاک کے والدہ کا کیا نام ہے؟ جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ غوث پاک کی امی جان کا نام تھا فاطمہ اور کنیت ام الخیر، ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے پیارے پیارے امیرِ سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، غوث ثقلین کا مطلب کیا ہے؟
انسان اور جنات کے فریاد رس، یعنی ان کی فریاد سننے والے، انسان اور جنات کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میری امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب امام صاحب کے پیچھے مقتدی نماز پڑھنے آتا ہے اور اس کی ایک نماز ایک رکعت رہ جاتی ہے اور اس سے جماعت کے دوران اس کا بھی واجب چھوٹ جاتا ہے، اور جب یہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا کہ نماز کمپلیٹ کرتے وقت یہ سجدہ صاحب کرے گا، اشارت فرما دیجئے اور میری والدین کے لیے خصوصاً دعا فرما دیجئے گا. جزاک اللہ خیرا.
امام کے ساتھ اگر کوئی بھولے سے واجب مقتدی کا نے پیچھے نماز پڑھنے والا کا چھوٹ گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. البتہ اب اپنی بقیہ نماز جو رکعتیں باقی رہ گئی تھیں، اب امام کے سلام پھرنے کے بعد ابھی اپنی پڑھ رہا ہے، اس میں اگر بھول کر کوئی واجب چھوٹا تو اب سجدہ سہو اس کو کرنا ہوگا، واجب ہو جائے گا. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس جگہ استاد کی مار پڑے تو اس جگہ کو جہنم کی آگ نہیں چوئے گی، تو کیا ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا.
ہم نے تو استادوں سے ڈنڈے بھی چھین لیے، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، ورنہ جہنم سے بچانا شروع کر دیں گے قوم کو مار مار کے، تو پھر عام لوگ جو ہے ہمارے پاس آنے نہیں دیں گے بچوں کو. لوگوں نے وہ جس طرح چاہتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں، اور کسی استاد نے ہو سکتا ہے کسی کی دھلائی کر دی ہو اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہو تو میرے تو جنت سے بچایا اس کو، تو ہمارا لے کے ایسا کچھ نہیں ہے. جی ہاں، دعوت اسلامی کے مدارس میں، جامعات المدینہ میں استادوں کو مارنے کی بالکل اجازت ہماری طرف سے نہیں ہے یہ، اور بلکہ اب تو شاید قانون ہی بن گیا ہے، اسکول وغیرہ میں بھی اب مارنے نہیں دیتے بچوں کو، پہلے مارتے تھے پھر بڑا منڈ مار مارتے تھے. بعض استاد واقعی یعنی کہ وہ ظالم طبیعت کے ہوتے، بچوں کو ایسا مارتے تھے کہ بس فٹ پٹی بھی مارتے تھے، تو یہ جیسے یہ فٹ پٹی ایک یوں مارے نا تو لگے گی نہیں اتنی، یہ یوں مارتے تھے دھار سے، اور تھپی کر کے اس کی بچوں کو مارتے تھے اسکولوں میں. توبہ استغفر، مطلب یہ آخرت میں اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب کر دے. یہ فٹ پٹی میں پتہ نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے، اب اس کو اسکیل بولتے، ہمارے دور میں فٹ پٹی بولتے تھے، فٹا فٹ پٹی، تو اب تو خیر اسٹیل کی دیکھی جا رہی ہے، اس دور میں ہمارے دور میں لکڑی کی ہوتی تھی. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ محمد.
میرے پیارے پیارے بابا جان، مجھے آپ کا نالر پاس شریف اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گنبد شریف چیتن پینچ بہت بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، آمین. اور میرے پیارے بابا جان، میں آج آپ کو ایک بات بتانا بھی چاہتا ہوں اور ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ دنوں پہلے خواب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جن بزرگان دین کی ہمیں خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے، کیا وہ بزرگان دین حقیقت میں وہی ہوتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. آپ مجھے بے گھر والوں دعاؤں سے نواز دیجیے. بغداد بلاؤ کون سے بادشاہ تھا کلوا ہو خی وا.
ماشاء اللہ، بڑا اچھا انداز ہے. جیسے کہ یہ پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے بتایا کہ اس پاک کی زیارت ہوئی آپ کو، ماشاء اللہ. اب اس میں جبکہ کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ یہ غوث پاک نہیں ہے، ہے نا، ظاہری طور پر ایک بزرگ صورت ہے تو مان لینے میں حرج بھی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو خود بتائیں گے اپنا تعارف کروائیں گے، یا اپنے دل میں آئے گا کہ یہ فلاں ہیں یا غوث پاک ہیں یا غریب نواز ہیں جو بھی ہے، یا کوئی تعارف کروا دے گا کہ یہ جانتے ہو کون ہے، تو نہیں یہ ہمارے غوث پاک ہیں، یہ مثال دی میں نے. تو اس طرح بھی پتہ چلتا ہے کہ خواب میں تو یہ کون ہے. تو اب اگر زیارت ہوئی ہے اور سب معقول ہے معاملہ، تو اس کو مطلب مان لینے میں حرج نہیں ہے کہ یہ گوشت پاک ہے ورنہ ہی ذرا وہ کنفرم کرنے کا تو کوئی اس کا آلہ کہاں سے لائے انکار کرنے کی وجہ بھی کیا ہے اس کو انکار مطلب کیا جائے بس یہ کہ اللہ کی عطا سمجھے اللہ کا کرم سمجھے کہ اچھا خواب آ گیا اپنا کمال نہ سمجھے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
امیر الحسن صاحب عرض ہے کہ ہمارا جو شعبہ ہے مزارات اولیاء تو ان کے اسلامی بھائی خواجہ فرید کوٹ مٹھن راجن پور تو وہاں پر بھی کثیر تعداد میں یہ جمع ہیں اور وہاں پر ماشاءاللہ وہاں کے جو ہمارے گدی نشین ہیں تو وہ لوگ بھی جمع ہیں تو ماشاءاللہ ایک عیسیٰ علیہ ثواب کا اجتماع بھی ہوا ہے اور یہ ہمارے وہاں پر عاشقان اولیاء وہاں سے بھی مدد
سبحان اللہ سبحان اللہ خوش آمدید خوش آمدید اللہ کریم حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن شریف ان کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے چاہنے والوں ماننے والوں سب کو بے حساب بخشے ہمیں بھی بے حساب بخشے
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ان کی سیرت کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتا دیں تو نوازش ہوگی
مشہور صوفی شاعر صاحب دیوان فرید حضرت خواجہ غلام فرید چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ کی ولادت یعنی برتھ 1261 سنہ ہجری کو چاچڑا شریف ضلع بہاول پور میں ہوئی مسلمانوں کو دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے نہ آپ یعنی کہ فاروقی تھے اولاد کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے آپ دینی مسائل پر مضبوطی سے عمل کرتے اور اپنے ملنے والوں کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی تاکید فرماتے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بہت زیادہ محبت کا اندازہ آپ کے نعتیہ اشعار سے لگایا جا سکتا ہے یہ نعتیں تو انہوں نے کافی لکھی ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بار مجھے جب میں پنجاب کے دورے پر تھا بہت پرانی بات ہے رحیم یار خان ضلع میں کسی ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کے لیے کچھ عیسائی بھائی تشریف لائے جو اپنی گاڑی میں بٹھا کر مجھے لے گئے تو انہوں نے ایک سے زیادہ واقعہ سنا بڑے مطلب انوکھے واقعات تھے اس میں ایک لڑکی کا واقعہ سنایا کہ حج پر ایک قافلہ گیا تھا اس میں کوئی لڑکی تھی دیوانی سی جب قافلہ مدینے کی طرف چلا تو وہ خواجہ فرید کوٹ مٹن شریف والے رحمت اللہ علیہ ان کی کافیاں پڑھنے لگی عشقیہ کافیاں تو کوئی ایک شخص بیٹھا تھا جو ان چیزوں کو سمجھتا نہیں تھا اس نے اس کو ڈانٹا بھائی گانے بند کر معاذ اللہ تو خیر اس کے جو والد وغیرہ جو تھے اس نے بھی وہ گھبرا کے بچی کو چپ کرا دیا وہ کچھ دیر تو چپ ہو گئی پھر وہ اپنی دھن میں ہوئی کافیاں نعت شریف کی خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ کی وہ گنگنانے لگی تو یوں مطلب سفر ہوتا رہا اب مدینہ شریف پہنچے اب وہ جو لڑکی تھی دیوانی سی لڑکی تو وہ یوں آنکھیں بند کر کے اور یوں کرنے لگی سب حکومت کدھر ہے آقا کا روزہ کدھر ہے تو وہ شخص اس کو موقع مل گیا خالی وہ ڈھونگ کرتی ہے تیرے نصیب میں کہاں کہ سرکار کا روزہ ہے یہ دیکھ جب اس نے یوں کہا نا تو اس نے وہ آنکھیں اٹھائی اور دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھڑام سے گری اور اس کی روح سبز گنبد پر قربان ہو گئی اس کا عشق رسول میں اس کا دم ٹوٹ گیا اب وہ شخص دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا ارے میں اس کو میں ڈھونگی سمجھتا تھا معاذ اللہ یہ جو بول رہی تھی وہ گانے سمجھ رہا تھا حقیقت میں تو یہی تھی جو تھی عاشقہ رسول اور وہ اس نے اپنے باطنی لکیرے سے توبہ کر لی اور الحمدللہ مطلب ان چیزوں کا وہ قائل ہو گیا اس طرح کا ایمان افروز واقعہ مجھے سنایا تھا یہ اسی مطلب میں چاچڑا شریف مجھے یاد آ گیا ایک بار حاضری دیے اسی پنجاب کے دورے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح بھائی مجھے چاچڑا شریف لے گئے تھے جب 30-40 سال پرانی بات ہوگی اس سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہو گئی ہو ماشاءاللہ خواجہ فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کی ان کی بھی اپنی خدمات ہیں اور ان کا بھی ایک حلقہ ہے، ایک اچھا خاصا حلقہ ہے الحمدللہ. اللہ پاک ہمارے سارے آستانوں کو آباد رکھے، ہر جگہ سے شریعت کے اور عین شریعت کے مطابق اسلام کی خدمتوں کا سلسلہ ہوتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت، آپ کے بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے کے نام کی بجائے القابات کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کا اس طریقے سے نام بگاڑ کر القابات کا استعمال کرنا کیسا؟
کیوں رکھتے ہیں نا لقب، اس میں بھی بڑی زیادتی ہوتی ہے. اب جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ولا تناوزو بالالقاب، برے لقب سے مت پکارو. تو اب اس میں مثال یہ دی گئی ہے کہ کسی کو اے لمبو اور ٹھنگ اور موٹے، اس طرح کے جو نام رکھ دیتے ہیں یہ حرام ہے، اور اس میں اندر سڑے گا آدمی کو اچھا لگے گا ہی نہیں، اس کی دل آزاری ہوگی، بھلے باری برکم شخصیت کا مالک ہو، بلکہ ایسے موقع اس کی طرف مسکرا کے دیکھیں گے تو بھی اس کو برا لگے گا، دیکھا ہو تو بھی معذرت کر لینا، اب تیرا ذکر خیر ہو رہا ہے. یوں کر کے بے تکلفی میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ بھی برا لگے گا. قداور بیٹھا ہوا ہے، قداور شخصیت، اس کو دیکھیں گے تو اس کو بھی تھوڑا جھیپ سی ہوگی، شرم سی آئے گی، تو اس طرح اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے. اسی طرح چھوٹے قد کے، اب چھوٹا قد ہے بڑا قد ہے، بنایا کس نے ہے نا، اللہ نے بنایا جیسا بنایا، تو ہم مطلب اس کا مذاق بنائیں، اس کا وہ نام رکھ دیں. ہاں پہچان کے لیے بعض اوقات بتانا پڑتا ہے کہ بھائی کون سا، تو بھائی وہ فلاں، اس میں اجازت کی صورت ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے نام رکھ دیتے اس طرح لمبو ٹھنگو بونا ناٹا، اور پتا نہیں کیا کیا بیچاروں کے نام رکھ دیتے. ایک تو ویسے ہی اپنے قد کی وجہ سے ایسا سے کم تری، ایسا سے محرومی میں بےچارا مبتلا ہوتا ہے، پھر اوپر سے لوگ طرح طرح کے اس کے القاب رکھے تو اس کا کتنا دل دکھتا ہوگا. اس کو تو تسلی اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ دل آزاری اس سے کی جائے. اسی طرح پاؤں سے جو معذور ہے اس کے لیے ہمارے یہاں لنگڑا، ہاتھ سے معذور ہے ٹنڈا، یا ہم لوگ ٹھٹھا بولتے ہیں گجراتی میں، اردو میں پتہ نہیں ٹھٹھا ٹنڈا بولتے ہیں اردو میں، تو اس طرح کے الفاظ بھی جو ہے یہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، نہیں بولنے ہوتے، یہ برے القاب ہیں. یہ لولا لنگڑا لولا نہ مطلقاً بولنا کہ لنگڑے لولے جو ہے ان کی مدد کی جائے وغیرہ، وہ الگ چیز ہے. کسی کو طے کر کے کہ یہ لنگڑا یہ لولا، یہ لولا ہاتھ والے کو شاید بولتے ہیں جس کا ہاتھ ایک ہاتھ کام نہیں کرتا، یہ دل آزار باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسلام بھائی، آپ کی خدمت میں سوال عرض کریں گے، اور ماشاءاللہ اسپیشل پرسن بھی آئے ہیں تو وہ بھی اپنے سوال تیار کر کے آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میرا نام ماسٹر محمد علی ہے، میں حیدرآباد پریٹ آباد سے تعلق ہے میرا. میرا سوال یہ ہے امیر اہل سنت کی خدمت میں کہ کیا ہم غوث پاک کی تصویروں کو گھروں میں لگا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ والدین مرحوم کی تصویروں کو گھروں میں لگا سکتے ہیں، اس کا ذرا جواب فرمائیں.
ہاں یہ ساری تصویریں لگانے کا ایک مکان تو ہے، وہ اندر میں دل میں لگا لیں تصویر، باقی غوث پاک کے دور میں تو کیمرہ تھا ہی کب. یہ تصویریں جو بازار میں بکتی ہیں تو ویسے جعلی ہے، معاذ اللہ داڑھی بھی چھوٹی بتاتے ہیں اس میں تصویر میں، تو یہ تصویریں ویسے ہی نقلی ہیں، یہ ہونی ہی نہیں چاہیے، اور ماں باپ کی تصویر بھی نہیں لگا سکتے. دیواروں پر لگاتے ہیں نا، اس میں نہ لگائیں، اندر کا جو مکان ہے اس میں سجا لیں، ماں باپ کی یاد دل میں رہے، غوث پاک کی یاد دل میں رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
خصوصی اسلامی بھائی انشاءاللہ آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عدیل اتاری، میں مرکز الاولیاء لاہور سے آیا ہوں. جامعۃ المدینہ برائے نبینا حیدرآباد کا طالب علم، اولا کا طالب علم ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جیسے خصوصی اسلامی بھائیوں کو مختلف دنیا میں پلیٹ فارم پر ریلیف دیا جاتا ہے، جیسا کہ ان کا سفر میں کرایہ آدھا ہے، کیا مرنے کے بعد بھی ان کو ریلیف دیا جائے گا؟
ان کی ریلیف مرنے کے بعد تو بہت زبردست ہوگی، آدھے ادھے کا تصور نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد حدیث پاک میں اس طرح کا کہ میں اپنے بندے کی آنکھ کھیل دوں اور وہ صبر کرے تو میں اس کو جنت دوں گا، آدھا ادھا نہیں پورا ہی پورا ہے، تو صبر کرے۔ اسی طرح جس کو کوئی تکلیف ہوئی، معذور ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو تکلیف تو ہے، تو صبر کرے گا تو اللہ پاک اس کو وہ اجر و ثواب دے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کے یہاں مطلب بہت کرم ہے، بہت رحمتیں ہیں، کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
غیر کا منہ دیکھنا، یہ ایک محاورہ ہے، اور اس محاورے کو شاعری میں کچھ اس طرح استعمال کیا گیا ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔
تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔
سبحان اللہ۔ پلیز شیخ بتائیے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟
تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ یعنی یہ نعتیہ شعر ہے، اعلی حضرت کا نعتیہ شعر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، آپ کی خیرات کھاتے ہیں، جب یہ کہ آپ کے قدموں میں، یہاں مراد یہ کہ آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، آپ کے زیر سایہ ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے مبارک ہاتھوں کے نیچے ہیں، جب یہ کہ ہمیں یہاں سب کچھ مل ہی رہا ہے، تب ادھر ادھر بھٹکنے کی حاجت ہی کیا ہے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تلوے نے، جب آپ کے قدموں میں، آپ کے تلووں کے نیچے ہم ہیں، آپ کا سایہ ہمارے لیے کافی ہے، اب ادھر ادھر ہم نہیں جاتے، جو لینا آپ سے لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا سنت کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی کیا برکتیں ہیں؟
قصیدہ غوثیہ کی برکتیں وہ مدنی پنج سورہ جو ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں، بعض اشعار کی بھی اس میں برکتیں لکھی گئی ہیں۔ قصیدہ غوثیہ میں 28 اشعار ہیں، اور روزانہ اس کا ورد کیا جائے یہ بڑا فائدہ مند ہے۔ جو قصیدہ غوثیہ روزانہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کو اللہ پاک کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ قصیدہ غوثیہ پڑھنے سے قوت حافظہ یہ مضبوط ہوتی ہے، میموری مضبوط ہوتی ہے۔ قصیدہ غوثیہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کو عربی پڑھنے میں وہ جو دقت ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی، یا عربی سیکھ جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب کوئی مشکل آ پڑے تو اس وقت 40 دن تک پڑھنے سے انشاءاللہ مشکل حل ہوگی۔ اور جو قصیدہ غوثیہ کو اپنے سامنے رکھے وہ 3 بار پڑھے، بارگاہ غوثیت مآب میں قبولیت حاصل ہوگی، غوث پاک کا منظور نظر ہوگا، اور غوث پاک کی زیارت اسے خواب میں نصیب ہوگی۔ ہر بیماری اور تکلیف کے لیے 3 بار یا 5 بار پڑھنا فائدہ مند ہے۔ 5 عورت قصیدہ غوثیہ کو کسی صحیح پڑھنے والے سے 41 یا 21 ٹائم پڑھوا کر، پانی میں دم کر کے 40 دن تک پیئے تو انشاءاللہ اولاد کی نعمت حاصل ہوگی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ اگر کوئی ظالم پیچھے لگا ہوا ہے تو روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ ظالم سے چھٹکارا ملے گا اور دشمن دفع ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.